جنگ عراق علیہ
ایران کے خلاف عراق کی مسلط کردہ جنگ 2887 دن تک جاری رہی۔ اس جنگ کے دوران 1000 روز شدید جنگ کے ہیں۔ سات سو 93 دنوں تک ایرانی فوج نے حملے کیے جبکہ 207 دنوں تک عراقی فوج نے حملے جاری رکھے۔ جنگ کے ابتدائی دنوں میں عراقی توپ خانے نے ایران کے سرحدی شہروں پر شدید گولہ باری کی تھی اور عراقی فضائیہ نے ایران کے دور دراز شہروں یہاں تک کہ تہران پر بھی حملے کیے تھے۔ عراق کے یہ اقدامات فوجی اہمیت سے بڑھ کر نفسیاتی اہمیت کے حامل تھے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ عراق نے بھرپور زمینی حملہ نفسیاتی جنگ کے سہارے شروع کیا تھا تاکہ اس کی پیادہ فوجیں آسانی سے پیش قدمی کر سکیں۔ اسی وجہ سے عراق کی فوج نے فضائی اور توپ خانے کے حملوں کے بعد ہی زمینی حملہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ عراق نے ایران کے خلاف شدید اور چھوٹی جنگ کی حکمت عملی اپنائی تھی، لیکن فضائی حملوں کے فوراً بعد امام خمینی نے نفسیاتی جنگ کا پانسا پلٹ دیا اور بحران پر قابو پا لیا۔ امام خمینی کی اسی حکمت عملی اور جنگ کا رخ موڑنے کی وجہ سے علاقے کے بعض ممالک نے تشویش ظاہر کرنا شروع کر دی اور براہ راست صدام کی مدد کرنے لگے۔
مشورہ تھا کہ علاقے میں جو ممالک اس جنگ کے خواہاں تھے اور اس جنگ کو شہ دے رہے تھے، ان میں سب سے آگے قدس کی غاصب حکومت تھی۔ صہیونی حکومت یہ چاہتی تھی کہ ایران اور عراق، جو کہ دو شیعہ اور مسلمان ملک ہیں، ان کی اقتصادی، فوجی اور قومی نیز افرادی قوت تباہ ہو جائے اور یہ دونوں ممالک اپنی توانائیوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ ایران اور عراق کی جنگ میں لاکھوں انسان مارے گئے۔ ایران اور عراق کی توانائیوں کا تباہ ہونا صہیونی حکومت کے حق میں تھا، کیونکہ اگر کوئی ملک فلسطینی عوام یا پھر فلسطین کی آزادی کے لیے مدد کر سکتا تھا تو یہ دو ممالک تھے۔ یہاں اس ہدف کے لیے زیادہ محرکات پائے جاتے تھے۔ دوسری طرف علاقے کے بعض عرب ممالک اسلامی انقلاب سے گھبرائے ہوئے تھے اور چونکہ ایران میں شاہی حکومت کا خاتمہ ہو چکا تھا اور ان عرب ملکوں میں بھی بادشاہی تھی، لہذا یہ سب پریشان تھے۔ اردن کے شاہ حسین سے لے کر سعودی عرب کے شاہ فہد اور جنوبی خلیج فارس کے چھوٹے موٹے امیر، سب کو یہ تشویش لاحق تھی کہ کہیں ان کا تخت و تاج خطرے میں نہ پڑ جائے۔ اسی خوف کے پیش نظر ان عرب ملکوں، خاص طور سے سعودی عرب، کویت اور متحدہ عرب امارات نے اربوں ڈالر صدام کی جھولی میں ڈال دیے۔ دراصل انہوں نے عراقی جنگی مشینری کو تازہ زندگی عطا کی تھی۔ کویت کی بندرگاہیں عراق کے استعمال میں تھیں۔ عراق کے لیے فوجی امداد کویت کی بندرگاہوں سے پہنچائی جاتی تھی اور کویت سے ہی عراق تک زمینی راستہ کھلا ہوا تھا۔ کویت ہی عراق کے لیے تیل فروخت کیا کرتا تھا، اسی طرح کویت اپنے تیل سے ہونے والی ساری آمدنی عراق کے حوالے کر دیا کرتا تھا۔ یورپی ملکوں نے بھی فوجی لحاظ سے صدام کی بہت مدد کی۔ ان ملکوں نے صدام کو کیمیاوی اسلحوں کی ٹیکنالوجی فراہم کی اور طرح طرح کے فوجی ساز و سامان دیے۔ برطانیہ، جرمنی اور فرانس کے صنعتی کارخانوں سے بھی عراق کے لیے بھرپور مدد جاتی تھی۔ فرانس نے عراق میں بھرپور سرمایہ کاری کی تھی، اس وجہ سے بھی وہ عراق کی مدد کر رہا تھا۔ فرانس نے مسلط کردہ جنگ کے دوران یعنی 1985 اور 86 میں صدام کو پیش رفتہ میراج طیارے پائلٹوں کے ہمراہ کرائے پر دیے تھے تاکہ صدام ایران کے خلاف فضائی حملے کر سکے۔ مجموعی طور سے میں یہ نتیجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ ایران کے خلاف ساری دنیا متحد ہو چکی تھی، جس میں امریکہ، سابق سوویت یونین، یورپی ممالک اور علاقے کے بعض ممالک شامل تھے اور صدام کی حمایت کر رہے تھے۔ یہ حمایت صرف فوجی امداد تک محدود نہیں تھی، بلکہ یورپ، امریکہ اور عرب ملکوں کے ذرائع ابلاغ بھی پوری طرح صدام کی تشہیراتی پشت پناہی کر رہے تھے، اور اس طرح صدام کو فوجی امداد کے ساتھ ساتھ میڈیا کی حمایت بھی حاصل تھی۔ جنگ کے پہلے برس میں آپ ایران کی مظلومیت دیکھیں، اقوام متحدہ بھی خاموش تھی، اور پہلے برس میں عراق کے خلاف کوئی قرارداد پاس نہیں کی گئی کہ عراق کو اپنی سرحدوں میں واپس چلا جانا چاہیے، کسی طرح کی قرارداد منظور نہیں کی گئی۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد ایک قرارداد پاس کی گئی جنگ بند کرانے کے لیے۔ یہ قرارداد ایسے موقع پر پاس کی گئی کہ ایران کی 10,000 کلومیٹر زمین اور 7 سے 8 شہر عراق کے قبضے میں جا چکے تھے۔ اس موقع پر اقوام متحدہ نے کہا کہ جنگ بند ہونی چاہیے، اسی کے ساتھ ساتھ اس نے ایران عراق سرحدوں پر محافظ امن فوج تعینات کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ جارح کا اعلان کرنے پر بھی راضی نہیں تھا، وہ یہ کہنے سے گریز کر رہا تھا کہ عراق نے ایران پر حملہ کیا ہے۔ یہ خلاصہ تھا جس میں آپ کو میں نے بتایا کہ مسلط کردہ جنگ کیسے شروع ہوئی۔
جنگ تحمیلی بود،
اگر ہم مسلط کردہ جنگ کا مجموعی حیثیت سے جائزہ لینا چاہیں تو ہمیں اس جنگ کو 2 دوروں میں تقسیم کرنا پڑے گا، اس طرح ہم بہتر طریقے سے جائزہ لے سکیں گے۔ پہلا دور جنگ شروع ہونے سے پہلے خرم شہر کی آزادی تک کا ہے، جبکہ دوسرا دور خرم شہر کی آزادی سے جنگ کے خاتمے تک کا ہے۔ پہلے دور میں عراق نے ایران کے حالات کا غلط اندازہ لگا کر اور انقلاب کے حق میں عوام کی بھرپور حمایت سے آشنائی نہ ہونے کی بنا پر وسیع پیمانے پر تیاریاں کر کے ایران کے خلاف ہمگیر حملے شروع کیے اور کسی حد تک ایران کے بعض علاقوں پر قبضہ کرنے میں کامیاب بھی ہو گیا، لیکن انقلابی قوتوں کے حرکت میں آنے کے بعد اسے منہ کی کھانی پڑی۔ ایران نے ملک میں فوجی اور سیاسی لحاظ سے بنیادی تبدیلیوں کے بعد انقلاب کی صفوں سے کالی بھیڑوں کا صفایا کیا اور اس کے بعد محاذوں پر عوامی قوتوں کو لانا شروع کیا۔ اس طرح ایران کو باسی فوج پر برتری حاصل ہو گئی۔ فوجی لحاظ سے ایران کی برتری سے جنگ کی باگ ڈور ایران کے ہاتھ میں آ گئی اور ایران کی افواج نے متعدد آپریشن کر کے خرم شہر کو باسی فوج سے آزاد کرا لیا۔ جنگ کا دوسرا دور ایسے عالم میں شروع ہوا کہ صدامی افواج ایرانی مجاہدین کی برتری ختم کرنے کے لیے حیران و پریشان تھی۔ اس دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیگر ملکوں نے جنگ میں براہ راست طریقے سے صدام کی حمایت میں قدم رکھا اور اقتصادی اور سیاسی لحاظ سے صدام کی بھرپور مدد کرنے لگے۔ دیگر ملکوں نے ایسے عالم میں صدام کا ساتھ دینا شروع کیا کہ صدامی حکومت نے شکست کے ڈر سے اور جلد بازی میں صلح اور امن کے نعرے لگانے شروع کر دیے تھے اور اپنی فوج کا ایک بڑا حصہ بین الاقوامی سرحدوں کے پار بلا لیا تھا۔
اس 8 سالہ جنگ میں ہم نے عراق کی جنگی مشینری تباہ کر دی۔ ہماری نظر میں اس وقت فوج کو شکست ہوتی ہے اور جنگ ختم ہوتی ہے جب جنگ شروع کرنے والی سیاسی قیادت کا ارادہ متزلزل ہو جائے۔ باسی فوج کے ساتھ بھی یہی ہوا، جب عراقی فوج حملے کرتی تھی تو اسے شکست ہوتی تھی، اس کے حملے ناکام ہو جاتے تھے، اس کے فوجی یا مارے جاتے تھے یا گرفتار کر لیے جاتے تھے۔ ہم نے عراق کے 40,000 سے زائد فوجی گرفتار کیے تھے۔ اور ان کے زیادہ تر جنگی ساز و سامان کو یا تباہ کر دیا تھا یا اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ ہم نے صدامی فضائیہ کے زیادہ تر طیارے مار گرائے تھے۔ جب صدام نے کویت پر حملہ کیا اور اس کے بعد امریکہ نے عراق پر حملہ کیا، یہ 1991 کی بات ہے، تو عراق نے اپنے جنگی طیارے ایران بھیج دیے۔ ہمارے پاس یہ طیارے موجود ہیں اور ہم انہیں جنگ کے تاوان میں شامل کرتے ہیں۔ بنابراین عراق فوجی لحاظ سے شکست کھا چکا تھا۔ اس کے بعد ہم نے صرف اپنی سرزمین آزاد کرانے اور عراقی حکومت کو ایران کے حقوق تسلیم کرنے پر مجبور کرنے، بلکہ جارح کو سزا دینے کے لیے بھی عراق میں داخل ہوئے، اور بصرے کے مشرقی علاقے فاو اور جزائر مجنون پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح صدامی حکومت سیاسی لحاظ سے بھی شکست سے دوچار ہو گئی، اور عراقی حکومت کا سرغنہ صدام اپنے ملک کا دفاع کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھا، اور اس نے جو وعدے کیے تھے کہ وہ خوزستان پر قبضہ کر لے گا اور 1975 کے معاہدے کو ختم کر دے گا، اسی طرح اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت کو سرنگوں کر دے گا، ان تمام اہداف تک پہنچنے میں بھی وہ بری طرح ناکام رہا اور اپنی رائے عامہ کو جواب دینے سے قاصر رہا۔ اس کے پاس رائے عامہ تو کجا، خود اپنی فوج سے بھی کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اس نے جنگ کے جو اہداف معین کیے تھے ان کے قریب تک بھی نہ پہنچ پایا تھا۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ صدام کو سیاسی اور فوجی لحاظ سے بھرپور شکست کا سامنا کرنا پڑا۔
نیروہای ایرانی فوجیوں کے حملوں سے عراقی فوج بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ عراقی فوج کی پرے درپے ناکامیاں اور شکست بڑی طاقتوں کے لیے ہرگز قابل قبول نہیں تھی، کیونکہ اس کے معنی تھے خلیج فارس اور مشرق وسطی میں امریکہ کے مفادات کا خطرے میں پڑ جانا۔ مغربی ممالک جنہوں نے عراق کی مدد کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا تھا اور صدام کو ہر طرح کی فوجی، مالی، سیاسی اور تشہیراتی مدد دی تھی، وہ یہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ ان کی عظیم سرمایہ کاری کا کوئی نتیجہ نہ نکلے اور وہ نابود ہو جائے؟ اسی وجہ سے مغربی ملکوں نے صدام کو بچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانا شروع کر دیا۔ مسلط کردہ جنگ کے دوران خرم شہر کی آزادی اور عراقی فوجیوں کا اپنی سرحدوں تک پسپائی اختیار کر لینا ایک نہایت اہم موڑ ہے، جس کے تحت سیاسی اور فوجی مبصرین نے عراق کی توانائیوں کے بارے میں نظریات پیش کیے ہیں۔ مبصرین نے خرم شہر کی آزادی، ایران کی فوجی حکمت عملی، دریائے کارون سے گزرنے کے ایرانی فوج کے آپریشن اور حکمت عملی، نیز خرم شہر پر تیزی سے قبضہ کرنے جیسے امور کا جائزہ لے کر، اور خرم شہر پر عراقی فوج کے حملوں، نیز شہر پر قبضہ کرنے میں عراقی فوج کی جانب سے ہونے والی تاخیر کو دیکھ کر یہ رائے قائم کی تھی کہ عراق کی فوج ذہنی اور جسمانی لحاظ سے بری طرح تھک چکی تھی اور ناتوانی کا شکار ہو چکی تھی۔ خرم شہر عراق کے ہاتھ میں نام نہاد صلح کے لیے ترپ کا پتا تھا، اور عراق نے اسے اپنے قبضے میں رکھنے کے لیے ہزاروں جتن کر ڈالے تھے۔ لیکن جب ایران کے بہادر فوجیوں نے خرم شہر کو صدامی فوج سے آزاد کرا لیا تو در حقیقت صدامی فوج کی شکست کی واضح علامتیں سامنے آنے لگی۔
خود صدام یہ سوچ رہا تھا کہ وہ ایک ہفتے کے اندر اندر خوزستان پر قبضہ کر لے گا۔ صدام نے اخبار نویسوں سے کہا تھا کہ وہ سب ساتھ مل کر شام کی چائے ایران میں پئیں گے۔ اس کی سوچ میں یہاں تک فتور آ گیا تھا کہ وہ کہنے لگا تھا کہ آسانی سے تہران بھی پہنچ جائے گا، اسے اس حد تک اطمینان تھا۔ لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی، کیونکہ وہ اسلامی انقلاب سے ناواقف تھا۔ اس نے 8 برسوں تک ساری دنیا کی مدد حاصل کی۔ سابق سوویت یونین نے اس کے لیے طرح طرح کے جنگی طیارے روانہ کیے۔ فرانس نے صدام کو میراج طیارے اور جدید ترین میزائل دیے۔ اس کے علاوہ یورپی ملکوں نے بھی صدام کو طرح طرح کے پیش رفتہ ہتھیار اور فوجی ساز و سامان فراہم کیے، یہاں تک کہ اس نے لاطینی امریکہ سے بکتر بند گاڑیاں حاصل کی، جنگ میں برازیل کی بکتر بند گاڑیاں استعمال کی۔ سارے ملکوں بالخصوص خلیج فارس کے ملکوں نے تیل کی آمدنی سے اس کی مدد کی، یہ ان کی بڑی غلطی تھی۔ خود ان ملکوں نے صدام کو لیس کر کے شہ دی اور خود اپنا وبال جان بنا لیا۔ بتایا جاتا ہے کہ صدام کو 40 سے 70 ارب ڈالر کی مدد دی گئی تھی۔ دوسری طرف ہمارا ملک ایران یکو تنہا تھا، جس کے پاس پیش رفتہ ہتھیار بھی نہیں تھے۔ ہم نے 8 سال تک اکیلے استقامت کا ثبوت دیا۔ صدام کے سہارے دنیا نے ہم پر جنگ تھوپی تھی اور آخر کار ہمیں ہی کامیابی نصیب ہوئی، اور آخر میں صدام نے لکھا کہ آپ جو چاہیں گے میں قبول کرنے کو تیار ہوں۔ 1975 کے معاہدے کو، جسے اس نے پارا پارا کر دیا تھا، ٹیلی ویژن پر کروڑوں انسانوں کے سامنے دوبارہ تسلیم کر لیا۔
ہم نے دفاع مقدس کے 8 برسوں میں دنیا پر ثابت کر دیا کہ ہم مظلوم تھے اور ہم پر ہر طرح سے ظلم ہو رہا تھا۔ صرف صدام ہی ہمارا دشمن نہیں تھا، مغربی ممالک بھی ہمارے دشمن تھے، جن میں مجرم امریکہ سب سے آگے آگے تھا۔ جنگ کے آخری دنوں میں امریکہ سے صدام کی شکست برداشت نہیں ہوئی، اور اس نے صدام کی حمایت کرتے ہوئے ہمارے خلاف براہ راست جنگ میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ امریکہ نے ایران کی تیل کی جیٹیوں پر حملے کیے، ایران کے مسافر بردار طیاروں کو مار گرایا۔ امریکہ کے کام اس کی سامراجی طبیعت اور جارحانہ رہانہ مزاج کا نتیجہ ہے۔ البتہ مسلط کردہ جنگ اور طیارے کی سرنگونی کے واقعات میں امریکہ کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، اور اسے اس وقت اپنے سامراجی رویے کی بنا پر علاقے میں شدید مزاحمت کا سامنا ہے، کیونکہ اب قومیں بیدار ہو چکی ہیں اور علاقے کے حق پسند اور مسلمان عوام اپنی سرزمینوں کا دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ علاقے میں حریت پسند تحریکیں شروع ہو چکی ہیں۔ ان علاقوں میں ہماری اسلامی حکومت کے کردار ادا کیے بغیر ہی ہمارا 8 سالہ مقدس دفاع علاقے کی قوموں کی بیداری کا باعث بنا ہے۔ یہی نہیں بلکہ دور دراز علاقوں میں بھی قوموں کی بیداری کا سبب بنا ہے۔ آج آپ دور دراز کے ملکوں جیسے جنوبی امریکہ میں، لاطینی ملکوں اور خود مغربی ملکوں میں دیکھیں، وہاں کے عوام حق و آزادی اور اپنے برحق مطالبات کا نعرہ لگا کر جنگ پسندی اور تسلط پسندی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے برحق مطالبات کو منوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بیداری ہماری قوم کی استقامت و پائیداری سے وجود میں آئی ہے۔ ہماری قوم نے امام خمینی روحی فداح کی بتائی ہوئی راہ پر استقامت و پائیداری کا ثبوت دیتے ہوئے ساری دنیا کو متاثر کیا ہے، اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی تحریک دنیا کے اکثر علاقوں میں روز بروز ترقی کرتی جا رہی ہے، اور جس طرح سے ہمارا اسلام انقلاب آگے بڑھ رہا ہے اور اس نے دنیا کو جو نیا پیغام یعنی صلح و انسان دوستی اور اتحاد و یگانگت کا پیغام دیا ہے، اسی طرح سامراجی قوتوں اور جارحیت کے خاتمے کا پیغام بھی سنائے گا دنیا کے تمام انسانوں کے لیے۔
اس قوم کے مقدس دفاع، مظلومیت اور استقامت کے حقائق کو جس نے اپنے مکتب، انقلاب اور وطن کی راہ میں ایثار، قربانیوں اور بہادری کی اعلیٰ مثالیں قائم کی ہیں، الفاظ کے پیرائے میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سچ ہے کہ اس قوم کی روداد کو جس نے اپنے خون کے قطروں سے اس مرز و بوم کی تاریخ کا لفظ لفظ تحریر کیا ہے، کما حقہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایرانی قوم کی بہادری، ایثار اور دلیرانہ استقامت کی شرح چند الفاظ اور چند سطروں میں کہاں سما سکتی ہے؟ وہ قوم جس نے دلیرانہ استقامت کا بھرپور ثبوت دیا، شہید ہوئی اور کامیابی حاصل کی، اور جب اس کے رہبر و قائد نے مصلحت کی بنا پر قرارداد 598 قبول کر لی، تب بھی اس کے ایک اشارے پر جان نچھاور کرنے کو تیار رہی اور اپنے رہبر و قائد کے ہر فرمان کی اطاعت کرتی رہی۔ حضرت امام خمینی نے فرمایا ہے کہ اے میری انقلابی قوم، کہ جو ایک لمحے کے لیے بھی اس بات کی اجازت دینے کو تیار نہیں ہے کہ اس کے مقدس وقار کو ٹھیس پہنچے، جان لے کہ میری زندگی کا ہر لمحہ تیری خدمت کی مقدس آرزو میں گزرتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تو سخت حالات میں ہے، لیکن کیا تیرا بوڑھا باپ سخت حالات سے دوچار نہیں ہے؟ میں جانتا ہوں کہ شہادت تیرے نزدیک سب سے زیادہ شیریں ہے، کیا تیرا یہ خادم ایسا نہیں سوچتا؟ صبر کر کہ خدا صابروں کے ساتھ۔
خدایا،
میں نے جس سے بھی لو لگائی، تو نے میرا دل توڑ دیا۔ میں نے اپنے دل میں جس کا بھی عشق پالا، تو نے اسے مجھ سے چھین لیا۔ جہاں کہیں میں نے اپنے مضطرب اور درد مند دل کو سکون پہنچانے کی کوشش کی، تو نے اچانک ہی سب کو تباہ کر دیا اور مجھے حادثوں کے وحشت انگیز طوفانوں میں لے جا کر چھوڑ دیا، تاکہ میں اپنے دل میں کسی اور کا سودا نہ پالوں اور کسی اور سے اپنی امید وابستہ نہ کروں۔ خدایا، تو نے ایسا کیا کہ میں تیرے علاوہ کسی اور کو محبوب نہ بناؤں اور تیرے علاوہ کسی اور چیز سے دل نہ لگاؤں، تجھ پر توکل کے سوا کسی اور سے کوئی امید نہ رکھوں۔ خدایا، ہم تیرے ان تمام احسانات پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔